أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. سب سے پہلے شہداء کے لیے اور خصوصاً ان دنوں میں جو شہید ہوئے ہیں اور عزادار شہداء کے لیے اور چند دن پہلے مباہلے کے دن ہمارا کزن بھی شہید ہوا تھا مسجد ہاشمی میں اور ملت جعفری کے شہداء تو آئے دن خصوصاً محرم کے داخل ہونے کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. خدا کی درگاہ سے دعا مانگتے ہیں کہ خدایا ان شہداء کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان کی وارثین کو وارثین شہداء کربلا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے صبر جمیل کرنے اور شہداء کے خون کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا دشمنان اہل بیت، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان حق، دشمنان حقیقت، دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان مؤمنین اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما. کفار، مشرکین، مستکبرین، منافقین، ناصبی اور دہشت گرد ان کے ناپاک اتحاد کو خدایا اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما. آخر میں ان شہداء کے لیے اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک درود پڑھی محمد علی
محمد.
یقیناً کربلا کے واقعہ کے برابر، اس سانحہ کے برابر، اس مصیبت کے برابر، اس غم کے برابر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی سانحہ تاریخ بشریت میں نہ پیش آئی ہے نہ پیش آئے گی. اس کے تمام ابعاد کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ کی خبر دینا ان احادیث کی بنا پر ہے جو معصومین نے بیان کیا ہے. اتنا بڑا حادثہ آگے بھی پیش آنے والا نہیں ہے، اتنی عظیم قربانیاں. لیکن ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ اس غم کو منائے، اور مشہور جملہ ہے بزرگان دین کا، فرماتے ہیں کہ ہر روز کربلا، ہر سرزمین، ہر روز عاشورا، ہر سرزمین کربلا ہے. عرض کیا کہ عاشورا کے برابر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمونے ہیں، یعنی عاشورا میں حق و باطل کا ٹکراؤ تھا. یہ ٹکراؤ ہر دن پیش آ سکتا ہے، ہر سرزمین میں پیش آ سکتا ہے، اور اسی امتحان میں سے آپ سب کو گزرنا ہے. جس طرح سے کربلا میں اہل حق نے حسین کے ساتھ دیا، اسی طرح سے ہر مومن کی ذمہ داری اپنے زمانے کے حسین یعنی تابع حسین، حسین کے نقش قدم پر چلنے والے، حسین کے مشن پر چلنے والے، حسین کے فرمودات پر عمل کرنے والوں کے ساتھ دے دے. اسی لیے کربلا کو نہ عاشورا کربلا، واقعہ کربلا کو کربلا کی سرزمین میں دفن کرنا مد نظر نہیں تھا، اس لیے اہل بیت کو ساتھ لے کر آیا۔ فرمایا خدا چاہتا ہے کہ اہل بیت اسیر ہو، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے اہل بیت کے اسیری کے بغیر۔ خون اور خون کا پیغام، اگر خون دیں گے لیکن اس کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، عند اللہ اگرچہ وہ خون محفوظ ہے لیکن خون کا اثر معاشرے میں نہیں ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ نے صلح کیا، بزرگان فرماتے ہیں امام کا صلح کرنا زیادہ مظلومیت کی علامت ہے، شہید نہیں ہو سکتے تھے، اس حد تک مظلوم ہو چکے تھے کہ اگر آپ شہید ہو جاتے، کہتے اقتدار کی جنگ تھی ایک اس میں مارا گیا، لیکن امام حسن نے وہ تاریخی صلح کر کے پردہ ہٹایا، بنو امیہ کی حقیقت کو دیکھنے کا موقع دیا۔ اس لیے کربلا کی جنگ کے حقانیت میں کوئی شک نہیں کر رہا تھا۔ تو قیام کربلا کے لیے تیاری حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خدا تک، امام حسن مجتبیٰ تک تیاری ہوئی۔ تیاری کا مطلب وہ جو غم منایا انبیاء نے، خلوت میں غم منا سکتے تھے، خدا خبر نہ دے انبیاء کو کوئی حرج نہیں تھا۔ کیوں؟ جان بوجھ کر واقعہ کربلا کے حقیقت سے پردہ اٹھاتا تھا خدا، اور انبیاء گریہ کرتے غم حسین میں، اور پھر خاتم انبیاء، پھر جناب سیدہ مولا امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ۔ یہ سب اس لیے تھا کہ تیار کر رہے تھے امت کو اس عظیم واقعہ کے لیے، کہ اس واقعہ کی قدر جانیں، اس کا حق آپ ادا کریں۔ اور اس تیاری میں سب سے زیادہ کردار امام حسن مجتبیٰ کی تھی۔ امام حسن تک سب نے گریہ وزاری کی، پھر پیغمبر سے امام تک امام کی مظلومیت وغیرہ بیان کی، لیکن امام حسن نے وہ تاریخی صلح کیا امیر شام کے ساتھ، تاکہ ان کے چہرے کے اوپر سے پردہ اٹھائے اور کربلا کی حقیقت ضرورت کا احساس سب کو ہو، بنو امیہ کے خطر کا احساس سب کو ہو کہ یہ بنو امیہ اسلام کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب اس کے لیے آپ نے عرض کیا کہ امام کے صبر، حتی یہاں کے تو سید شہداء کے صبر سے بھی زیادہ، وجہ یہ ہے کہ ایک غیرت مند انسان کے لیے قربانی دینا آسان ہے، لیکن قریب ترین افراد صحابی آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا مذل المؤمنین، یہ بہت سخت ہوتا ہے، لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ دیکھتے کہ صلح حدیبیہ میں کچھ اصحاب اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے، پیغمبر پر اعتراض کیا، اس معاہدوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان اصحاب کی مجبوری یہ تھی کہ کھل کر اگر اقدام کرتے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے، پیغمبر کے مقابل میں آ جائے تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتے، لیکن کھل کر اعتراض کیا، کھل کر عملی اقدام نہیں کیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اس طریقے سے صلح کیا کہ کربلا کے لیے زمین ہموار ہوا، ورنہ کربلا میں جنگ دوبارہ، جس طرح کچھ لوگوں کی کوشش یہی رہی ہے کہ یہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ ہے، اقتدار کی جنگ ہے، اب بھی کچھ ناصبی یہ کہتے رہے، بلکہ بنو امیہ نے جعلی احادیث بنائی تھی کہ وقت کے حاکم کے خلاف نہیں اٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو تکفیری گروہ ہے ان کے فتویٰ ہے، داعشیوں کا اعلان ہے کہ یزید خلیفہ برحق تھا، نعوذ باللہ امام نے ان کے خلاف قیام غلط کیا ہے، جبکہ آپ کے جبکہ ان کے اپنے معیار کے مطابق یہ جو ہر ملک میں قیام کر رہے ہیں، عام طور پر عالم اسلام والے حکمران کو ولی امر سمجھتے ہیں، اس کے خلاف اقدام کو جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں. داعش والے اور یہ جو تکفیر کے گروہ ہے، یہ لوگ القاعدہ داعش والے ان کی اطاعت کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کے خلاف اقدام کو ضروری سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یزید خلیفہ برحق تھا. یزید کے کردار تو کل عالم اسلام کی کتابوں میں ہے، اس سے بدتر ایک کردار ممکن نہیں تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن وہ لوگ تو یہودی ایجنٹ ہے، اس طریقے سے یہودی ایجنٹ ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہودیوں کے بنانے والے بھی انگلینڈ ہیں، ان کے بنانے والے بھی انگلینڈ ہیں. یہودیوں کے پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہے، ان کے پشت پناہی کرنے والا خود کلنٹن کی کتاب جو وزیر خارجہ تھی امریکہ کی، اس کتاب میں کیا ہم نے ان کی تربیت کی. اور ان کی دوسرے حمایت کرنے والے وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے اشارے کے بغیر کچھ نہیں کرتے ہیں، ترکیہ ہے، اردن ہے، سعودی عرب ہے، خلیج کے ممالک ہیں. تو بالکل یہودی اسرائیل اور ان کی پیدائش بھی ایک جیسی، اسرائیل کی پیدائش انگلینڈ کی وجہ سے، ان کی پیدائش بھی، تکفیریوں کی پیدائش بھی انگلینڈ کی وجہ سے، اور حمایت بھی مغرب کی طاقتیں، ان کی حمایت، ان کی بھی حمایت، دشمن حق، دشمن انسانیت دونوں، اور دونوں مظلوموں کا قتل عام کرتے ہیں. یہودی کہتے ہیں سارے بشر یہودیوں کی خدمت کے لیے خلق ہوا ہے، اصلی حقیقی انسان یہودی ہے، باقی انسان نما ہے، یہودیوں کی خدمت کے لیے خلق ہوا یا خلق ہوا ہے. اور یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یا ہمارے تابع ہو جاؤ یا ختم ہو جاؤ، ایک قسم کے عمل، ایک قسم کے، بلکہ یہ لوگ کردار کے لحاظ سے یہودیوں سے بستر بدتر، زیادہ وحشی کردار ادا کرتے ہیں. یہ لوگ پیدائشی لحاظ سے دیکھیں تکفیر میں خوارج کی طرح ہے. آپ نے دیکھا کہ خوارج نے پیغمبر کے صحابی کو گرفتار کے گروہ آ رہے تھے، جن میں سے ایک پیغمبر کے صحابی تھے خباب، اور اس سے پوچھا، یعنی وہ صحابی تھا جو اسلام کے دوران دنیا میں آیا تھا اور صحابی بھی تھا، بالغ ہو کر پیغمبر کی زیارت کرے اور مسلمان ہو، صحابی ہوتا ہے. اب اس سے پوچھا، دوسروں نے کہا ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، اس سے پوچھا، وہ ظاہر معروف آدمی تھا، صحابی پیغمبر تھا، علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ علی صحیح ہے، عبد صالح ہے، خدا کا صالح بندہ ہے. نہ صرف اس کو شہید کیا، اس کی زوجہ کے پیٹ پھاڑ کر اس کے پیٹ سے بچے نکالے. عیسائیوں کو امن امان کے ساتھ پہنچایا اپنے اپنے علاقوں میں، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اگر کوئی اہل کتاب آپ سے دین سمجھنے کے لیے، دین فہمی کے لیے آ جائے تو ان کو پہنچا دے ان کے علاقوں تک. اور اس صحابی پیغمبر کے ذریعے کیا. البتہ یہ خوارج ممکن اندر سے اشعث وغیرہ کے ذریعے پٹھو ہو، شام کے حکمران اور اس قسم کے باطل طاقتوں کے، لیکن ظاہر میں یہ لوگ جاہل گروہ تھے، دین سے بے خبر. مولا بھی فرماتے ہیں یہ جاہل گروہ ہے، جاہل گروہ. انسان کو یا عالم ہونا چاہیے یا عالم سے مربوط ہونا چاہیے، لفظ عالم نہیں ہے، واقعاً عالم یعنی ائمہ معصومین سے مربوط ہونا چاہیے، ان کے مکتب سے مربوط ہونا چاہیے. خلاصہ یا خود عالم ہو یا عالم سے مربوط ہو، ورنہ دین کے نام پر دین کے خلاف کام کرے گا. یہ لوگ پیدائشی لحاظ خوارج جیسے ہیں، سب کو کافر قرار دیتے ہیں. خوارج بھی عثمان کو 6 سال کے بعد، خلافت کے 6 سال کے بعد کافر سمجھتے ہیں، علی کو کافر سمجھتے ہیں حکمیت کے بعد، تمام اصحاب پیغمبر کو کافر سمجھتے تھے جو علی کے ساتھ سینکڑوں کے تعداد میں تھے. اور عجیب و غریب لوگ تھے، یہ لوگ بھی سب کو کافر قرار دیتے ہیں. اور یہ لوگ دشمنی آل محمد میں بنومیہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. خوارج دونوں کے دشمن تھے، شام والوں کے بھی، علی کے بھی. لیکن یہ لوگ دشمن آل محمد میں خوارج کے علاوہ بنومیہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اور تیسرا یہ داعش والے، میں نے عرض کیا شاید کہ نبیل نعیم القاعدہ کے بہت بڑے عالم تھا، القاعدہ جدا ہوا مصر میں ہے، ٹی وی پر آ کے کہتا تھا کہ تین کتابیں ان کے ہیں، جدید کتابیں آئی ہے افغانستان کے جہاد کے دوران، یہ کتابیں لکھی گئی اسی کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں، اور ظاہری کتابوں کے لکھنے میں باہر کے ہاتھ تھا، اور آخری کتاب جو داعش والے عمل کرتے ہیں اس کتاب کا مطلب یہ ہے، اس کا عنوان یہ ہے کس طرح سے درندگی کی کنٹرول کرنا ہے، یعنی درندگی کے ذریعے مسائل کس طرح سے حل کرنا ہے. توحش، وحشیگری، درندگی، جنگلی قیادت. اب اس میں انہوں نے سب سے پہلے مغول چنگیز خان کے طریقۂ کار کو لیا ہے کہ چنگیز خان کس بے رحمی کے ساتھ، کس تشدد کے ساتھ اپنے مخالفین کے ساتھ پیش آتے تھے. جب ایران کے شہر نیشابور کے شہر پر حملہ کیا مغول نے، ہر شہر کے ساتھ یہی داستان تھی، نیشابور سے ایک آدمی بھاگ کر آیا، اس نے کہا کہ سب کو مارا، سب کو آگ لگایا، شہر ویران ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا تھا شہر، یہ حالت تھی. اب انہوں نے کس طریقے سے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے، سختی کرنا ہے چنگیز سے اور اس قسم کے جو جانور تھے تاریخ میں، ان کے روش کو اپنا رہا، یعنی بدترین افکار، بدترین اعمال کو اپنا رہے ہیں. ہمارا واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہونے میں ایک فخر ہے کہ باطل یقیناً حق کے ساتھ ٹکرائے گا، دوسرا یہ ہے کہ اگر عقل و حکمت کے ساتھ کام کرے تو یقیناً جیت ہماری ہے، خدا بھی مدد فرمائے گا.
بر محمد و آل محمد بلند صلوات.
خدا حق کے ساتھ ہے، اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. لیکن جیتنے کے اپنے عوامل ہیں، جتنے عوامل ہمارے پاس ہیں ان عوامل پر ہمیں کام کرنا ہے. جیتنے کے ایک عامل اتحاد ہے، دوسرا عامل جہاد ہے. خلاصہ جیتنے کے لیے جتنے عوامل کی ضرورت ہے ہم کر سکتے ہیں، ان کو ہمیں انجام دینا ہے. ورنہ اگر عوامل کو نظر انداز کیا، عالم ہستی کا سب سے، عالم خلقت کا سب سے افضل ہستی پیغمبر خدا جنگے احد میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی، تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. خلاص جیتنے کے شرائط اور عوامل کے ہم اگر پابند ہو تو خدا یقیناً مدد فرمائے گا. جاء الحق زہق الباطل. حق جب آئے گا، مقصد بھی حق ہونا چاہیے، وسیلے بھی حق ہونا چاہیے، طریقۂ کار بھی حق ہونا چاہیے، سب کچھ ہو تو یقیناً جیت جائے گا. آپ دیکھیں حزب اللہ کو، اسرائیل امریکہ کا ٹکڑا ہے یا دل کہہ سکتے ہیں عملاً، اور خود لبنان کی حکومت بھی ان کے مخالف، وہ آپ خود جانتے ہیں کون لوگ ہیں، اور تکفیری گروہ بھی ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہے ہیں. لیکن جتنے ممکن تھا ان کے لیے اپنے آپ کو بچانے کا، ایک اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، دو عوامل کو اپنایا ہے، اسی بنا پر تکفیری ان کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا سکتا. عراق میں اگر یہی عوامل سب اپنائے جاتے تو تکفیری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا اقدام کریں. ایران ابھی 34-35 سال سے پوری دنیا متحد ہے، 35 ممالک عراق کے ساتھ شریک تھے ایران کی جنگ میں، اور اس کے بعد سے بھی مسلسل، اس کے باوجود کیوں ہے؟ اپنی طاقت پر عقل مندی کے ساتھ کاربند ہے. قرآن فرماتا ہے یا ایها النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. پیغمبر آپ کے لیے کافی ہے، خدا اور وہ مؤمنین جو آپ کے تابع ہیں. اصل خدا ہے، لیکن مؤمنین وہ وسیلہ ہے جو خدا نے آپ کے کامیابی کے لیے قرار دیا ہے، وسیلوں سے فائدہ اٹھانا ہے. خدا مدد کرتا ہے وسیلوں کے ذریعے، وسیلوں کو بھی وسیلہ بنانے والا خدا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ گروہ یقیناً ختم ہے، بشریت برداشت نہیں کر سکتی اس گروہ کو، اسی لیے ان کے حمایت کرنے والے بھی شرمندہ ہے، چھپ کر حمایت کرتے ہیں، ظاہر میں ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، باطن میں حمایت کر رہے ہیں۔ اتنے گندے لوگ ہیں کہ حامی بھی جرأت نہیں کرتے کھل کر ان کی حمایت کرنے کی۔ تو اسی لیے یہ لوگ اپنی یہ ناکام کوششیں، یہ گناونی سازشیں برقرار رکھیں گے۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم ان شہداء کی قدردانی کریں، اپنے مومنین کی حفاظت کریں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، ملک کو ان درندوں کے ہاتھ میں جانے سے روکے، اور درندوں کے حوصلہ افزائی کرنے والوں کے حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک دنیا کے واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے۔ تو یقیناً میں عراق میں تھا جس وقت بنگلہ دیش جدا ہوا، تو وہاں کے سکول میں پڑھتا تھا، جب کہا کہ یہ دو علاقہ اسلام کے نام پر بنا تھا آج ٹوٹ گیا ہے۔ میرا عمر بہت کم تھا، پانچویں کلاس میں تھا، میں خود وہی پہ بہت شرمندہ ہوگی، اسلام کے نام پر بنا ہے، پھر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے یہ قوم اسلام سے دور ہو گئی ہے نا، وہ ہدف باقی نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے جو مخلصین ہیں، اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ فریضہ انجام دیں گے۔ میں روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں مولا کے فرمائشات، دعا کا حصہ، دعائے عرفہ کا حصہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ خدایا میں مخلوقات کے ذریعے تجھ تک کس طرح سے پہنچ سکتا ہوں، یہ مخلوقات تیری طرف محتاج ہیں، تو ان محتاجوں کے ذریعے تجھ تک پہنچاؤں یہ ممکن نہیں ہے۔ کیف یستدل علیک بما ہو فی وجودی مفتقر علیک، خدایا یہ مخلوقات جو اپنے وجود میں محتاج ہے تیری ذات کی طرف، ان کو دلیل بنا کر میں تیری معرفت حاصل کروں، یہ ایک زمانے میں نہیں تھے، تو پھر اگر یہ نہ ہو تو دلیل بھی نہیں ہے۔ یہ میرے، یہ ہم جیسے لوگ مخلوقات کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہیں، نشانیوں کے ذریعے صحابی نشانی تک پہنچتے ہیں، لیکن حسین فرماتے ہیں یہ مخلوقات ان میں کیا جان ہے کہ یہ مجھے خدا تک پہنچائے، یہ راستہ بند نہیں ہے ہمارے لیے بھی، قدم بے قدم نفس پاک کرتے جائیں گے اس مرحلہ تک پہنچ جائیں گے کہ دل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہو۔ علم حاصل کرنے کے تین راستے، ہوا سے پنچگانا، عقل اور دل۔ اس کے بعد فرماتے ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، دیکھیں حسین کس طرح سے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ آیا خدایا تیرے علاوہ کسی اور کے لیے ظہور ہے، کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے، دوسری چیزیں نظر آئے تو نظر نہ آئے، یہ ممکن ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں، میں نے جس چیز پر نظر ڈالی اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ جب مخلوق خالق نظر آئے گا، جب مخلوق ہے پتہ چلے گا اس مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے خالق نے اس کو وجود دیا ہے، جب مخلوق کو پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے تو خالق کے رزق سے یہ زندہ ہے، جب یہ مخلوق چلا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کو موت دینے والا، اس کو لے جانا والا خالق ہے۔ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھی مگر ان کو اس سے پہلے، اس کے ساتھ، اس کے بعد میں نے خدا کو دیکھا ہے۔ مولا یہی فرماتے ہیں خدایا دوسری چیزیں تجھ سے زیادہ ظاہر ہے، تجھ سے زیادہ نمایاں ہے، تجھ سے زیادہ آشکار ہے، یہ ممکن نہیں۔ متى غبت عني حتى تحتاج الى دليل يدل عليك، خدایا تو کب غائب تھا، تو کب غائب تھا تاکہ دلیل کے ذریعے تجھ تک پہنچ جاؤں، تو ہمیشہ میرے سامنے ظاہر ہے۔ اب دیکھیے ایک معمولی سے لکیر اس دیوار پر آ جائے، پتہ چلتا کسی نے یہ لکیر کھینچی ہے، اگر لکیر میں کوئی حرف ہو اچھا کا لفظ لکھا گیا ہو، سمجھتا ہے یہ لکیر، یہ لکھنے والا کون ہے، کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کو حروف آتا ہے، الف آتا ہے، چ آتا ہے، ہے آتا ہے، الف آتا ہے، اسی لیے اچھا لکھا ہے. کوئی بکری آ کر، کوئی جانور آ کر یہ کام نہیں کر سکتا، اثر سے صاحب اثر پتہ چلتا ہے. تو کائنات میں خدا جب سے موجودات ہے، موجودات کب سے ہے، خدا غنی ہے، کبھی یہ کائنات مخلوقات سے خالی نہیں تھا، کیونکہ خدا غنی ہے، خلق نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن خدا کیوں خلق نہ کرے، خدا غنی ہے، خدا کے عمل کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو خدا نے روز اول، اب روز اول کا نام دینا میرے لیے مشکل ہے، اس وقت سے کائنات کو خلق کیا ہے، تو خدا کی نشانیاں ظاہر ہے. جب ہمیشہ ہے تو انسان احساس نہیں کرتا ہے، جو چیز ہمیشہ ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتی. فرماتے متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل. خدایا تو کب دور تھا، پہلا فرماتے کب غائب تھا، اس کے بعد فرماتے کب دور تھا. مولا سید سجاد فرماتے ہیں، اللهم صل على محمد وان الراحل اليك قريب المسافه. خدایا کوئی سفر کر کے تجھ تک آنا چاہے، اس کا راستہ بہت مختصر ہے. کسی عارف سے کسی نے پوچھا خدا تک کا سفر کتنا ہے، کہا دو قدم. ایک قدم اپنے نفس کے خواہشات پر رکھ دو، دوسرا قدم خدا کے درگاہ میں رکھ دو. تو دوسرے عارف کو جب کسی نے یہ بتایا، کہا کہ نہیں، اس نے سفر لمبا کر دیا ہے، اپنے خواہشات پر قدم رکھتے ہی خدا کے پاس پہنچ گئے ہیں. ہم اور خدا کے درمیان رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات ہے. میرے خواہشات میرا اور خدا کے درمیان رکاوٹ ہے، وہ خواہشات جو خدا کی مرضی کے علاوہ ہے. یہ مال منفی خواہشات نہیں ہیں. حضرت خدیجہ کے پاس دولت تھی، مولا امیر المومنین بہت بڑے دولت مندوں میں سے تھے، حکومت یہ خواہشات میں سے نہیں ہے. امام زمانے کی حکومت سب سے بڑی حکومت ہو گئی. دنیا میں زندگی کرنا یہ خواہشات کے حصہ نہیں، مظلوم خواہشات کے حصہ نہیں ہیں. حضرت نوح کی عمر، امام معصوم، امام زمانے کی عمر کو آپ دیکھیے. دنیا میں زندگی کرنا کوئی منفی چیز نہیں ہے. دنیا کی لذتیں وہ بھی منفی نہیں ہیں، یہ لذتیں خدا نے ایجاد کی ہیں. لذیذ چیزوں میں لذتیں، میری زبان میں صلاحیت، خوبصورت چیزوں میں خوبصورتی، میرے آنکھوں میں وہ صلاحیت، اچھی خوشبو چیزوں میں خوشبوئی اور میری ناک میں صلاحیت، خوبصورت آواز میں خوبصورتی اور میرے کان میں صلاحیت، یہ خدا نے دی ہے. اگر منفی ہوتی تو خدا یہ کام نہیں کرتا. بس وہ خواہشات جو خدا سے دور کرتی ہے، یہ کہ خدا کی مرضی کے خلاف خواہشات. تو فرماتے ہیں، اس کے بعد امام فرماتے انیت عین اللہ تراک علیہا رقیبا. خدایا اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان نہیں دیکھتی ہے. امام فرماتے اندھی ہو جائے، نفرین فرماتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں کی جو سمجھتے ہیں خدا نہیں دیکھ رہا ہے. ہم خدا کی نگاہوں کے سامنے ہیں. وَخَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّكَ نَصِيبًا. خدایا ہر انسان تجارت کر رہا ہے، اگر اس تجارت میں تیری محبت کا ایک حصہ نہیں ملا تو اس تجارت میں ناکام ہے. ہر انسان عمر دے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، اس لینے میں اگر تیری محبت اسے نہ ملے تو تجارت میں ناکام ہے. محبت خدا، جنت خدا سے بالا تر ہے، جنت خدا لازمہ ہے، اطاعت خدا کا اور محبت خدا کا. آپ کا ہدف محبت خدا ہونا چاہیے. اس کے بعد مولا فرماتے انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجوا الی غیرک انت المنصر لهم حیث اوحشتهم العوالم. مولا خدایا تو نے اپنے اولیاء کے دلوں میں، اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں، اپنے محبین کے دلوں میں، اپنا نور ڈال دیا. اب خدا یا تیرے چاہنے والے تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے ہیں. تیرے چاہنے والے تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے ہیں. ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں, ائمہ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ خدا والے ہیں. ان کی محبت خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت سے جہاں ٹکرائے وہاں پتہ چلے گا کہ خدا کی محبت نہیں ہے. ان کی محبت تو عین محبت خدا ہے. یہ مظہر صفات خدا ہے. خدایا تو نے اپنے اولیاء کے دل میں ایسا نور ڈال دیا ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور سے محبت نہیں کرتے. ولم یجو الی غیرک, تیرے علاوہ کسی اور کی طرف پناہ نہیں لیتے ہیں. انت المونس لہم, دنیا میں اگر تنہائی کا احساس کرے ان کا مونس و انیس تو ہی ہے. تیرے علاوہ کوئی اور مونس نہیں. تجھ سے اپنائیت کا احساس کرتے ہیں. اسی لیے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سکون ملتا ہے جب خدا کا یاد, خدا کی یاد مومن کے دل میں آ جاتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں ماذا وجد من فقدك ومن الذي فقد من وجدك, جس نے تجھ کھویا اسے کیا ملا, جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا کھویا. ولقد خاب من رضي من دونك بطلا, خدایا اگر کوئی تیرے علاوہ تیرے عوض کسی اور چیز پر راضی ہوتا ہے حقیقت میں ناکام ہو چکا ہے. تجارت میں ناکام, زندگی میں ناکام ہو چکا ہے وہ آدمی جو تیرے عوض دنیا کو چاہتا ہے, مال کو چاہتا ہے. تجھ کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ حرج نہیں ہے, خدا کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو بدل لینے والا ناکام ہے. اس کے بعد فرماتے مولا کیف یرجا سواک وانت ما قطعت الاحسان, خدایا تیرے علاوہ کسی اور سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں, کیوں دوسرے سے امید رکھوں؟ تیرے احسان میری پیدائش سے پہلے سے ابھی تک برقرار ہے. تیرے احسانات پیدائش سے پہلے, آبا و اجداد سے ابھی تک, اس کے بعد میرے اولاد تک یہ تمہارا تیرے احسان کا سلسلہ جاری رہے گا. تو کیوں تیرے علاوہ کسی اور سے میں امید رکھوں؟ ہم جانتے توحید کا ایک حصہ یہ ہے کہ خدا سے امید رکھنا, غیر خدا سے امید نہ رکھنا. غیر خدا سے استفادہ کریں گے, وہ وسیلے ہے خدا نے بنایا ہے, لیکن وسیلے سے استفادہ کرنے کی توفیق بھی خدا دیتا ہے. اس کے بعد فرماتے یا من اذاق احباہ حلاوت المعانسا فقام بین یدیہ متملقین, خدایا تو نے اپنے اولیاء کو, ولی اللہ کو, چاہنے والوں کو تجھ سے انسیت حاصل کرنے کی, مانوس ہونے کی, مانوس ہونے کی شیرینی اور لطف عطا کیا ہے. تیرے چاہنے والے اولیاء تیرے پاس پہنچ کر انسیت کا احساس کرتے ہیں, لذت کے احساس کرتے ہیں, شیرینی کے احساس کرتے ہیں. اسی لیے تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. متملق اردو میں آپ کہیں گے کچھ لوگوں تو چمچگیر, خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی کو ہر طریقے سے. تیرے اولیاء صرف تیرے سامنے ہر کوشش کرتے ہیں تاکہ تجھ کو خوش کرے. الہی کیف لا افتقر وانت الذی فی الفقراء, خدایا میں کس طرح سے فقیر نہ بنوں, میں تو فقیر ہوں اس لیے کہ تو نے فقراء کے درمیان مجھ کو کھڑا کیا ہے. خدایا میں تیرے در محتاج ہوں, تیرے رحمت کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکوں گا. اس کے بعد فرماتے کیف افتقر, خدایا اگرچہ میں فقیر ہوں, لمحہ لمحہ محتاج ہوں, لیکن میں محتاج بھی نہیں ہوں. کیوں؟ انت الذی بوجودک اغنیتنی, تو نے مجھ کو بے نیاز کیا ہے. تیرے علاوہ فقیر محض, تیری وجہ سے میں غنی ہوں. یہ مولا کا جملہ ہے محبت خدا میں, عشق خدا ہمارے دلوں میں ضرورت ہے. عرض کیا پیغمبر فرماتے اللہم ارزقنی حبک وحب من یحبک وحب ما یقربنی الیک, خدایا مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما. ہم تو پیسہ مانگتے ہیں, حکومت مانگتے ہیں, عہدہ مانگتے ہیں, مقامات مانگتے ہیں. پیغمبر فرماتے خدایا تو مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما, اس وقت زندگی میں مزہ آئے گا, اس وقت ہر چیز میں لذت محسوس کریں گے. اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں, اور ان تمام چیزوں کی محبت جو تجھ سے نزدیک کرنے والی ہے. نماز تجھ سے نزدیک کرتی ہے, روزہ تجھ سے نزدیک کرتی ہے, ہر عمل نیک جو تجھ سے نزدیک کرتی ہے ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے. سید شہدا نے کربلا میں کیا فرمایا, انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں, نماز کا عاشق ہوں. تیروں کی بارش میں نماز جماعت جو مستحب ہے اس کو قائم کیا مولا نے, یہ محبت کا تقاضا تھا. حدیث قدسی میں فرماتا ہے, من طلبنی وجدنی, جس